الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, حق تعالی جل شانہ نے فلاح کا لفظ قرآن میں چار جگہ استعمال کیا ہے. فلاح کا لفظ, فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی, تو فلاح کا لفظ اللہ نے چار جگہ استعمال کیا ہے. خوب سنو, تین جگہ پر رحمان کی ترجمانی ہے اور ایک جگہ پر شیطان کی ترجمانی ہے. یعنی تین امور وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کو کرو گے تو اس صورت میں مجھ سے تعلق پیدا ہو جائے گا, جنت ملے گی. اور ایک طریق وہ بیان فرمایا کہ اگر اس کو کرو گے تو تم شیطان کے ساتھ ہو جاؤ گے, جہنم والے راستے کی طرف چلے جاؤ گے. چار جگہ کون سی کون سی؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا, کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اس کو صاف کیا. من زکاہا, جس نے دل کو صاف کیا. جسم کو صاف کرنا آسان ہے, دل کو صاف کرنا بہت مشکل ہے. یہ کینوں سے بھرا ہوا, حسد سے بھرا ہوا, بغض سے بھرا ہوا, دشمنیوں سے بھرا ہوا, نفرتوں سے بھرا ہوا, علاقائیت سے بھرا ہوا, علاقائیت فلاح دنیا بھر کا یہ میرا دل جو ہے انتہائی درجہ اس کے اندر قباحتیں بھری ہے. اللہ کہتے ہیں تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو جب اس کو صاف کر لو. قد افلح من زکاہا, اسی کی ترجمانی اللہ نے دوسری جگہ فرمائی الا من اتى الله بقلب سلیم. جو کامیاب وہ ہوگا اللہ کے پاس جو صاف ستھرا دل لے کر آیا. سلیم کا معنی صاف ستھرا, جو صاف ستھرا دل لے کر آیا وہ میرے وہاں کامیاب ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا ابھی مسجد کے اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. حضرت نے فرمایا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا ایک دیہاتی قسم کا آدمی تھا, بالکل دیہاتی قسم کا آدمی, ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے, کپڑوں کے ٹھکانے نہیں, وہ مسجد میں آ کر مجلس میں بیٹھ گیا. دوسرے دن حضرت نے فرمایا اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا, اگر تمہیں جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. پھر وہی صحابی آئے. تیسرے دن حضرت نے فرمایا اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا, تمہیں جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. پھر وہی صحابی آئے. تینوں دن ایک ہی صحابی, عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بہت زاہد صحابی ہے, بہت زہد والے, بہت عبادت کرنے والے. ان کے زہد کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے نبی سے فرمایا اللہ کے حبیب میں کتنے دنوں میں قرآن پورا کروں, تو نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا 40 دن, فرمایا مجھے بہت طاقت ہے, فرمایا 30 دن, فرمایا مجھے بہت طاقت ہے, فرمایا 15 دن, فرمایا مجھے بہت طاقت ہے, فرمایا 10 دن, فرمایا مجھے بہت طاقت ہے, فرمایا 3 دن. 3 دن میں قرآن پورا کرو. تو وہ 3 دن میں قرآن پورا کرتے تھے, لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو فرماتے تھے نبی نے مجھ کو سہولت دی تھی وہ قبول کرتا تو اچھا ہوتا, اب بڑھاپے میں میں نہیں پڑھ پاتا ہوں 3 دن میں, لیکن عمل برابر جاری رہا. روزوں کے باب میں حضرت سے فرمایا حضرت میرا جی چاہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو, ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کو کہا جاتا ہے صوم داؤد. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح روزہ رکھتے تھے. اور قربان جائیے, اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ایک دن روزہ ایک دن افطار, یوں فرمایا صوم داؤد, اشارہ کیا کہ نبی کی سنت کی نیت کر لو تو تمہیں روزے کے ساتھ سنت کا بھی ثواب مل جائے گا, اشارہ فرمایا اس بات کی. میرے بھائیوں, ہم بہت سے کام ویسے ہی کر لیتے ہیں لیکن وہی کام نبی نے بھی کیا ہوا ہوتا ہے, تو کم سے کم اتنا سوچ لے ہم کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا اس لیے میں کر رہا ہوں. مثلاً افطاری کے موقع پر ہم افطاری میں بیٹھے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کھجور سے افطار کرو, پانی سے افطار کرو, جو چیز میسر ہو اس سے افطار کر لو. تو اب میں جب کھجور کا دانہ اٹھاؤں تو میں یوں سوچوں میرے نبی نے کھجور سے افطار کیا تو میں بھی اس سے افطار کر رہا ہوں. افطاری تو آپ کی ہونے ہی والی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. آپ نے پانی کا گلاس اٹھا کر افطار کیا, آپ یہ سوچ لو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر پانی سے افطار کرو تو پانی سے کر لو, میں پانی سے افطار کر رہا ہوں اتباع سنت میں, تو اب اس صورت میں افطار تو ہو ہی جائے گا لیکن ساتھ ساتھ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. کتنے واقعات ہیں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو عمر و ابو بکر کو فرمایا کل رات میں گشت لگا رہا تھا, ابو بکر تم بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے گھر میں, اور عمر سے کہا تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے, تو صدیق نے فرمایا انی اناجی, میں اس سے بات کر رہا ہوں جو بہرا نہیں ہے, یعنی میں اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو بہرا نہیں ہے اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. عمر سے فرمایا تم بہت زور سے پڑھ رہے تھے, فرمایا میں منافقوں کے دلوں کو ہلا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, عمر تم تھوڑے آہستہ پڑھو, ابو بکر سے فرمایا تم تھوڑا زور سے پڑھو. کیا اشارہ فرمایا آپ نے, اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ بھائی آج تک تم اپنی سوچ پر پڑھ رہے تھے, اب میرے کہنے پر پڑھنا, تمہیں نوافل کا ثواب تو ملنے ہی والا ہے لیکن اس پڑھنے پر سنت کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. بہت بڑی چیز ہے سنت, بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو, سنت بہت بڑی چیز ہے. اپنی زندگی میں سنت کو اپناؤ. جن لوگوں نے سنت کو اپنایا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ان کو پیار نصیب ہوا, ان کو محبتیں نصیب ہوئی, ان کو دلار نصیب ہو گیا. نبی نے خوابوں میں بھی ان کو بتایا اور نبی نے عالم بیداری میں بھی اپنی ذات کی زیارت کروائی. علماء فرماتے ہیں کہ بہت کثرت سے محبت ہوتی ہے تو عالم بیداری میں بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہو سکتی ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کا ایک واقعہ ہے, حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں یہ بیان دے رہا تھا, درس میں یہ بیان دے رہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور نبی کے آنے کا امکان ہے. یہ اہل علم کی بحث ہے, تم ایک دم سے چونک جاؤ گے کہ کیا بات آ گئی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور نبی کے آنے کا امکان ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر امکان نہ مانو تو اللہ کا مجبور ہونا لازم آتا ہے, گویا اللہ کو قدرت ختم ہو گئی کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی کو بھیجنے کی اس کو طاقت ہی نہیں رہی, اللہ کی قدرت کے خلاف ہے. اس لیے لا محالہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ قادر ہے کہ اور نبی کو بھیج سکتا ہے, اللہ کی قدرت ہے وہ بھیج سکتا ہے. لیکن وقوع کی دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد اللہ کسی نبی کو بھیجے گا نہیں, اس لیے کہ اللہ نے جب وعدہ کر دیا کہ خاتم النبیین ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اس لیے آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس پر پھر ختم نبوت پر دلائل دیے بہت سارے. جب مجلس ختم ہوئی تو ایک بڑے صوفی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا کہ حضرت جب آپ یہ بیان دے رہے تھے تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام قبر اطہر سے نکل کر آپ کو دیکھ رہے تھے. عالم بیداری میں وہ صوفی نے دیکھا. فرمایا کہ جب آپ یہ بیان دے رہے تھے اور ختم نبوت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو حضرت اپنی قبر سے نکل کر تمہیں دیکھ رہے تھے. شیخ کہتے ہیں میں ہوں وہمی آدمی, شیخ کو وہم بہت ہو جاتا تھا, کہنے لگے میں وہمی آدمی, مجھے وہم ہو گیا کہ نبی نے تائیدن دیکھا یا تردیدن دیکھا، یعنی میری بات کی تائید کی یا میری بات کی تردید کی. فرمایا میں پریشان، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. کچھ دن گزر گئے تو میں نے اپنے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا خط، اور اس میں پورا واقعہ لکھا. شیخ لکھتے ہیں میں نے پورا واقعہ لکھا، اور میں نے کہا کہ حضرت ایک صاحب نے اس طرح خواب، اس طرح بیداری میں دیکھا، تو مجھے ایک وہم سا ہو گیا کہ مجھے تائیدن دیکھا یا تردیدن دیکھا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف سے جواب لکھا، عزیزم مولی یونس سلمہ، نبی نے تم کو تائیدن دیکھا ہے، اس لیے کہ نبی جن کی تردید کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. نبی جن کی تردید کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہے. نبی کا تم کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری تائید فرمائی کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بات صحیح ہے. تو میرے بھائیو، سنتوں سے جب محبت ہو جاتی ہے تو عالم بیداری میں بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے وہ خوابوں میں بھی آیا کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ بیداریوں میں بھی مسافر کر لیا کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہر عمل میں، ہر عمل میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اشراق پڑھ رہے ہیں، یہ سوچو میں اشراق اس لیے پڑھ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا اور میرے نبی نے بھی پڑھی ہے. سنت کا ثواب بھی ملے گا، نفل کا ثواب بھی ملے گا. افطاری کر رہے ہیں کھجور کے دانے سے، میرے نبی نے فرمایا اور افطاری کھجور سے فرمائی، میں بھی اس سے افطاری کر رہا ہوں، سنت کا ثواب ملے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اگر تلاش کر کر کے اپنی زندگی میں اپناؤ گے. لوگ پوچھتے ہیں نبی کی زیارت کیسے ہوتی ہے، میرے بھائیو دو کام کرو، کثرت درود شریف کا اہتمام کرو، کثرت درود شریف کا اہتمام کرو، اور دوسرا سنتوں کی اتباع کرو، سنتوں کی اتباع کرو. میں نے ابھی جمعہ میں ایک مسئلہ بیان کیا، سنو وہ مسئلہ تمہیں بھی کام لگے گا. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، تمہیں میرے نبی سے اگر بات کرنا ہو، پرائیویٹ مشورہ کرنا ہو، تنہائی میں تم کو میرے نبی سے اگر ملنا ہو تو پہلے صدقہ کر کے پھر آؤ. یہ حکم اترا تھا، یہ حکم اترا تھا اور فرض تھا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا فرض تھا. ارے تم لائر کی فیس دیتے ہو یا نہیں؟ جتنا بڑا لائر ہوگا اتنی فیس تم دیتے ہو؟ سپریم کورٹ کا لائر ہوگا وہ 10 منٹ بات کرنے کے آپ سے 200 پاؤنڈ لے لے گا. کام نہیں کرنا ہے، ابھی تو صرف بات کرنا ہے، وہ بات پر پیسے لیتا ہے. جتنا بڑا لائر اتنے پیسے تمہارے پاس سے بات کرنے کے لے گا، صرف مشورہ دینے کا پیسہ لے گا، مشورہ دینے کا. ارے فون سے بات کرو گے تو بھی کہے گا کہ فلاں وقت میں فون کرنا، اتنا چارج ہوگا. فون پر بھی آپ کو چارج لگایا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرا نبی اتنا سستا ہو گیا. اگر میرے نبی سے بات کرنا ہو پہلے صدقہ کر کے، نبی کو ضرورت نہیں ہے، صدقہ کر کے آؤ، غریب کو دے کر آؤ. اب جب یہ حکم اترا اور فرض کے درجے میں یہ حکم تھا، فرض جیسے نماز فرض ہے نا، اسی طرح صدقہ کرنا بھی فرض تھا. اب کیا ہوا، صحابہ کرام تو بڑے غریب تھے، ان کو تو بار بار بات کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، دن میں 10 مرتبہ ضرورت پڑتی تھی. ہماری طرح ہو رہی ہے کہ ہمیں مسئلے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو خود ہی مفتی بنے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے مولوی انٹرنیٹ سب بنے ہوئے ہیں، ہمیں کیا علماء کی ضرورت رہ گئی کہ ہم علماء سے رجوع کریں گے. ارے تمہیں نہیں پتا میرے بھائیو کہ انٹرنیٹ پر حق کے ساتھ باطل بھی لگا ہوا ہے، اور کہیں ایمان میں شبہ پیدا نہ ہو جائے، وہ باتیں انٹرنیٹ پر تو آ رہی ہیں. تو صحابہ کرام کو تو بار بار مشورے کی ضرورت پڑتی تھی. اب صحابہ تھے غریب، صحابہ کی غربت تمہیں بتاؤں کتنے غریب تھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی نقاب میں، پردے میں، اور بیٹھی. پھر حضرت سے فرمایا، حضرت میں اپنی ذات آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں، آپ اپنے نکاح میں مجھے قبول فرما لیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، لا حاجت لی، مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی میں نکاح نہیں سکتا اس لیے کہ شریعت نے مجھے جتنی اجازت دی ہے اتنی عورتیں میرے نکاح میں ہیں. تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میرا نکاح کرا دیجئے. صحابہ تو بھولے بھالے تھے, بہت بے تکلف تھے صحابہ, تو بہت بے تکلف تھے اپنے نبی سے, بہت بے تکلف, بہت سادہ مزاج. میں ہمیشہ کہتا ہوں تکلف میں تکلیف ہے. آج کل ہمارے اندر نفاق آ گیا, ظاہر کچھ باطن کچھ, اوپر کچھ ہے اندر میں کچھ نہیں. صاف ستھرے دل کے ساتھ رہو, ہمیں کسی کو کچھ کہنا ہو محبت کے انداز میں کہہ دو, لیکن دل میں لے کر نہ چلو. اپنا ظاہر کچھ اور بناؤ, باطن کچھ اور بناؤ, یہ بہت غلط طریقہ ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, المؤمن مرآۃ المؤمن, ابو داؤد شریف کی روایت, مومن مومن کا آئینہ ہے. نبی فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے. اس پر تو علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ میرا عیب بتائے, دوست کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے منہ پر تعریف کر کے پیچھے برائیاں نہ کریں, میرے سامنے ہی میری برائی بتا دے. یہ مومن کا. پھر آئینے کا کام یہ ہے کہ جتنی برائی ہے اتنی ہی بتاتا ہے, بری نہیں بتاتا. دوست کو بھی چاہیے کہ میری برائی جتنی ہے اتنی بتائیں, برا چرا کر بیان نہ کریں. پھر آئینہ میری برائی بتاتا ہے تو میں اس کو برا نہیں جانتا کہ تو نے میرے چہرے پر دھبا کیوں بتا دیا. دوست میری برائی بتائے تو مجھے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو اپنا دوست جاننا چاہیے کہ بھائی میرا دوست ہے اس لیے مجھے بتا رہا ہے. یہ ساری باتیں اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی. تو بہرحال وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت غریب, انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دو. حضرت نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا میں تیرا نکاح کرا دوں؟ تو صاحب وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے حبیب آپ مناسب سمجھو تو. گویا نبی کو وکیل بنا دیا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اچھا جاؤ مہر تلاش کر کے لاؤ. مہر میں تو کچھ دینا ہے, واجب ہے مہر, تو جہیز نہیں فرمایا جو تم جہیز پر مرے جا رہے ہیں آج, اور غریب کی بچیاں بیچاری پریشان حال ہیں کہ کہاں سے لائیں. جو جہیز کی رسم جو پڑی ہوئی ہے اور جس کے اندر غریب بچے مرے جا رہے اور زندگیاں پوری ہو جاتی ہے, وہ نکاح نہیں کر پاتی اور زنا میں زندگی گزارتی. حضرت نے مہر کا پوچھا, فرمایا مہر. تو وہ صحابی گئے, جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ولو خاتم من حدید, بخاری شریف میں ہے, بھائی لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آئی ہو, اسی پر میں تمہارا نکاح کرا دوں گا. لوہے کی انگوٹھی. اب وہ صحابی آئے واپس, اور واپس آنے کے بعد فرمایا اچھا ایک مسئلہ اور یاد رکھو. جب مہر کی بات آئی تو بعض لوگ اس مسئلے پر زور دیتے ہیں مہر فاطمی ہونی چاہیے, مہر فاطمی ہونی چاہیے. سنو میرے بھائیو, حضرت علی نے مہر دیا ہے وہ مہر فاطمی ہے, اور نبی نے اپنی بیویوں کو جو مہر دیا ہے وہ کم ہے. نبی نے اپنی بیویوں کو جو مہر دیا ہے وہ کم مہر تھا, تو ہم جو مہر فاطمی کو کہہ رہے ہیں وہ علی کی سنت ہے, اور ہم جو کم دے رہے ہیں وہ نبی کی سنت ہے. تو میرے بھائیو خاموں کا کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ مہر فاطمی ہی دینا پڑے گا. اگر وہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق دیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ مہر فاطمی دے دیں, ورنہ انسان اپنی طاقت کے مطابق مہر دے. 2000-5000 جو میں تو روپیے میں بات کر رہا ہوں, ہندوستانی روپیوں کے اعتبار سے, یہاں کے حساب سے جو, ورنہ یہاں 2000-5000 تو بہت مسئلہ مشکل ہو جائے گا, میں تو ہندوستانی روپیوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. بہرحال 200-300-400 اپنے استطاعت کے مطابق دے. میں یہ کہہ رہا ہوں مہر فاطمی کو واجب نہ کرو. ہر ایک کی استطاعت اور طاقت کو دیکھو, اور طاقت کو دیکھ کر ان کے اوپر جو ہے مہر کو کہا کرو. بہرحال اللہ کے حبیب نے ان سے فرمایا کہ ولو خاتم من حدید, بھائی لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آئی ہو, میں تمہارا نکاح اسی پر کرا دوں گا. وہ آئے فرمانے لگے اللہ کے حبیب کچھ نہیں ملا, کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس, لیکن جی چاہتا ہے اللہ کے نبی کہ میرا نکاح ضرور کرائیں آپ. تو حضرت فرماتے تو مہر تو لا, تب میں تیرا نکاح کراؤں. تو بخاری شریف میں ہے وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب یہ لنگی پہنی ہے نا, اوپر کا کپڑا بھی نہیں تھا ان کے پاس. اللہ اکبر. فرمایا یہ لنگی ہے میری, میں اسی کو مہر میں دے دوں؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا اگر تو اس کو مہر میں دے گا تو تو کیا پہنے گا؟ میں اس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس غربت کے باوجود انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اس غربت کے باوجود اپنے اللہ کو راضی کیا، اور ہماری دولتوں کے ڈھیر کے باوجود ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. اس وقت یہ جو دنیا کے حالات ہیں نا، دنیا کے حالات کیا ہمارے اللہ کی نگاہوں سے غائب ہے؟ جب کوئی قطرہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی ذرہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی قطرہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، دنیا کے ہزاروں قتل عام ہو جائیں اس کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ دنیا سے ناراض ہو چکا ہے، اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ سنتیں زندگیوں سے ختم ہو گئی. اور اللہ کہتا ہے میری رضا مندی میں نے چھپائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں تم سے پیار کروں گا، اگر اس کی اتباع نہیں کی تو میں تم سے پیار بھی نہیں کروں گا. اب آپ انداز لگائیں کہ نبی کی اتباع دنیا میں کتنی ہے، وہ تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اتباع ہو رہی ہے. پورے جسم کے اعتبار سے دیکھ لو، نمازوں کے اعتبار سے دیکھ لو، شریعت کے اعتبار سے دیکھ لو، اخلاق کے اعتبار سے دیکھ لو، بد اخلاقیوں کے اعتبار سے دیکھ لو، پوری دنیا بھری پڑی ہے کہ اللہ کے نبی کی بغاوت کتنی ہو رہی ہے. وہ مولا کہاں سے پیار دے سکتا ہے؟ وہ کہاں سے محبت دے سکتا ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، سنو اس سے سنت کی اہمیت کا پتہ چلے گا، جس پر قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا فلا یقربن مسلانا، وہ عیدگاہ میں بالکل نہ آئے میرے پاس. نبی نے عیدگاہ میں آنے سے منع کر. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا منبر شریف یہ حوض کوثر کے پاس رکھا جائے گا، اور حضرت بیٹھیں گے اس پر، اور آپ کی امت پانی پینے کے لیے آ رہی ہوگی. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو دھک کے دیں گے، نکلو پانی نہیں ملے گا. تو حضرت یوں کہیں گے، اصحابی یہ تو میرے ہیں، میرے ہیں، آنے دو ان کو، میرے ہیں آنے دو. تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ کے حبیب، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے شریعت کو کیسا کھلونا بنایا تھا، کھیل بنایا تھا، کھیل، من مانی شریعت، من جیسے آج ہے نا، من مانی شریعت، اپنے نفس میں جو آیا بس اسی کے مطابق کرنا ہے. یہ نہیں کہ نبی نے اس میں کیا کیا، نہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں اس میں کیا ہے، تو سنت یہ چھوڑ دو تو بھی چلے گا. من مانی شریعت، طبیعت کی شریعت، خواہشات کی شریعت، جو دل کو لگا بس اتنا کر لیا، نبی نے چاہے کچھ بھی کیا ہو. تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی یوں کہوں گا، سحکن سحکن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تمہیں پانی نہیں ملے گا. بخاری شریف میں ہے، وَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اور فرشتے میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیں گے، یعنی نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیں گے، نبی کی زیارت سے بھی محروم. تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو سنت والی بناؤ، سنت والی بناؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپناؤ. میں مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نبی سے بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ کرو. اب صحابہ کو تو دن میں 10 مرتبہ ضرورت پڑتی تھی، پھر ان کی غربت اتنی تھی. اچھا وہ صحابی غریب، میں نے سنایا واقعہ، کتنے غریب، انہوں نے فرمایا لنگی دے دوں مہر میں، حضرت نے فرمایا تو اس کو لنگی دے گا تو کیا پہنے گا؟ پھر حضرت نے پوچھا، اچھا تم حافظ قرآن ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے حفظ قرآن کی برکت سے تمہارا نکاح کرا دیا. حفظ قرآن کی برکت سے. امام بخاری باب قائم فرماتے ہیں کتاب النکاح میں، کہ اپنی بچی کو اگر کوئی حافظ اور عالم ہو، چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو، نکاح میں دے دینا، انشاءاللہ تعالی اس کے دین سے تمہاری بچی کو فائدہ ہوگا اور اللہ اس گھر کو آباد کر دے گا. حضرت نے قرآن کی برکت سے نکاح کرا دیا. حفظ قرآن کوئی معمولی دولت تو نہیں ہے. جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں, میں ان کو سلام کرتا ہوں, ان ماں باپ کو جنہوں نے اس ماحول میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا, میں ان کو سلام کرتا ہوں. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی دولت ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, ابو طلحہ ایک سفر سے آئے, بہت لمبے سفر سے آئے, بچہ بیمار تھا. آتے ہی گھر میں پوچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, تو بیوی نے فرمایا حدا, حدا کے معنی ہوتا ہے سکون ہو جانا, سکون ہو گیا. مر جاتا ہے تو بھی سکون, اچھا ہو گیا تو بھی سکون, دونوں ہی سکون ہیں. حقیقت میں بچہ مر چکا تھا, لیکن اگر یوں کہتی کہ بچہ مر گیا تو شوہر بہت لمبے سفر سے آئے ہیں, بیچارے غریب کو تکلیف ہوتی, اور بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی. اللہ کرے کہ میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہو تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اخلاق اپناؤ اپنے شوہروں کے ساتھ, یہ اخلاق, یہ اخلاق. یہاں تو فون پر ہی بیان شروع کر دیتی ہے, ابھی تو گھر میں قدم نہیں رکھا, اس سے پہلے حالات بیان کرنا شروع کر دیتی ہے. شوہر کا مقام بہت اونچا بیان کیا, لیکن ہماری عورتوں نے, ہماری بچیوں نے, اور اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کبھی ماں باپ کی تعلیم ہوتی ہے اپنی بچیوں کو, اور کبھی دولت کا پراؤڈ اور غرور ہوتا ہے, اور کبھی بچی کی اپنی تربیت نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر اپنے شوہر کی وفادار نہیں بنتی. میرے بھائیو اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دو, اچھی تعلیم دو. اس سے کہو کہ تیرے شوہر کی اطاعت تجھ پر واجب ہے, واجب ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حال تو دیکھو. ام حبیبہ مرض الوفات میں, آج کوئی بیوی نہیں کہے گی, آج تو یہ کہے گی اچھا ہے آپ تشریف لے جائیں دنیا سے. ام حبیبہ اللہ کے نبی کو مرض الوفات میں کہہ رہی ہے اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں, دعا کرتی ہوں آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں مر جاؤں آپ زندہ رہیں. دوسری عورتوں نے ذرا دیکھا یوں, شوکن کا مسئلہ ہوتا ہے, ذرا یوں دیکھا. حضرت نے فرمایا نہ دیکھو ام حبیبہ کو, اپنے دعوے میں سچی ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے, یہ بناوٹ نہیں کر رہی ہے, یہ تکلف نہیں کر رہی ہے, حقیقت میں بول رہی ہے. بہرحال میرے بھائیو ہمارے گھر کی عورتوں کی تعلیم تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر ان میں اخلاق زندہ ہو, اپنے شوہر کی اطاعت کا مسئلہ ہو, فرما برداری کا مسئلہ ہو, یہ بہت ضروری ہے. خیر ابو طلحہ کی بیوی آ کر کے پوچھا کیا حال ہے, فرمایا سکون ہے, حتیٰ کہ رات میں مجامعت اور ملاقات کے لیے بھی بلایا, بچہ گھر میں مرا ہوا ہے اور ملاقات کے لیے بلایا. ملاقات بھی ہوئی, صبح غسل کیا, محلے کی مسجد میں ابو طلحہ نماز پڑھنے جا رہے تھے, بیوی نے کہا دو منٹ بچے کا انتقال ہو گیا ہے, ذرا کفن دفن کا انتظام کرو. فرمایا کب سے؟ کہا تمہارے آنے سے پہلے. کہا تم نے بتایا نہیں؟ کہا میں اگر فوراً آپ کو بتا دیتی تو آپ کی رات کی نیند حرام ہو جاتی اور آپ سفر سے تھک کر آئے تھے. کیا نبی کی تعلیمات تھی, نبی کی تعلیمات تھی, وہی نبی کی تعلیمات آج بھی ہے, لیکن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو نہیں دی یہ تعلیم, یہ تعلیم نہیں دی. ورنہ تعلیم تو آج بھی وہی ہے, روایات وہی ہے, قرآن وہی ہے, ساری باتیں وہی ہے, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ طبرانی بیہقی بھری پڑی ہے, وہی روایات ہے, لیکن عمل کی زندگی نہیں. بہرحال فرمایا کہ انتقال ہو گیا. فرمایا تم نے مجامعت کے لیے بھی رات میں بلایا تھا؟ فرمایا میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے دل پر کیسا پتھر رکھا تھا, بچے کا جنازہ ہو اور ماں بلائے, پتھر کے علاوہ کیا ہو سکتا. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے میں سیدھا گیا مسجد نبوی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت سے پورا واقعہ سنایا. تو حضرت نے پوچھا اوپر سے تعجباً, بخاری شریف میں حضرت نے پوچھا هل عرستم اللیلۃ, رات بھی گزاری یعنی ملاقات بھی کی, مجامعات بھی کی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے مجامعات بھی کی. فرمایا تیری بیوی کا صبر بڑا عجیب. اسی وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی. کیا دعا دی؟ سنو, اللہ اس حمل سے ان کو لڑکا عطا فرما اور اس لڑکے کو اے اللہ تو حافظ قرآن بنا. علماء نے لکھا ہے کہ حفظ قرآن سے بری اگر کوئی دولت ہوتی تو نبی ضرور یہاں دعا دیتے. نبی کا حفظ قرآن کی دعا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. وہ ماں باپ خوش نصیب ہے جن کی اولاد حافظ قرآن بنی. آپ حفظ قرآن کے بعد دنیا کی تعلیم دے کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن پہلے قرآن ان کو پڑھائے, ان کو حافظ قرآن بنائے, ان کے سینے میں قرآن کو اتار دے. بخاری شریف میں روایت ہے نبی کی دعا لگ گئی, ان کو لڑکا پیدا ہوا, اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا اور پھر اس لڑکے کو, آٹھ لڑکے پیدا ہوئے اس لڑکے کو یعنی ابو طلحہ کے آٹھ پوتے, اور اللہ نے ان آٹھوں کو بھی حافظ بنایا, نو ہو گئے. یہاں تک یہ تو بخاری شریف میں. شرح حدیث نے شرح کرتے ہوئے روایت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ نبی کی دعا کی برکت 300 سال تک ان کے خاندان میں محدثین اور حفاظ پیدا ہوتے رہے. 300 سال تک حفاظ اور محدثین, اس میں نبی کی دعا بھی شامل, ماں کا صبر بھی شامل. ماں کا صبر, جو ماں نے صبر کیا اور ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ یعنی اس بچے کے باپ کے ساتھ جو اچھے اخلاق سے پیش آئی, ان تمام کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک محدثین اور حفاظ ان کے نسل میں پیدا فرمائے. تو میرے بھائیوں, جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں یا بن رہے ہیں, بہت مبارک باد ہے. اللہ ان کے سینے میں قرآن کو مکمل محفوظ فرما دے, رب تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنا دے. خیر, میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ نبی سے بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ کرو, پھر نبی سے بات کرو. اب صحابہ کو تو دن میں 10 مرتبہ ضرورت پڑتی تھی, کتنا صدقہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے صحابہ بیچارے غریب ہے, کتنا صدقہ کریں گے. اس آیت کی فرضیت کو منسوخ کر دیا, فرضیت منسوخ ہو گئی. استحباب آج بھی باقی ہے. سنو, عوام تو عوام, خواص اور علماء بھی مسئلہ نہیں جانتے. استحباب اس آیت کا آج بھی باقی ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے آج بھی تم کو نبی سے بات کرنا ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلے صدقہ کرو. اب آج بات کرنے کا مسئلہ کیا رہے گا؟ سلام پڑھنا. مزار اقدس پر جب تم سلام پڑھنے کے لیے جاؤ تو پہلے صدقہ کرو, اور صدقہ کرنے کے بعد مزار اقدس پر سلام پڑھنے جاؤ. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے باب میں لکھا ہے کہ جب حضرت کے مزار پر سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو ہزاروں ریال صدقہ کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے میرے نبی سے بات کرنا ہے, میں پہلے صدقہ کر کے آیت پر عمل کروں تاکہ نبی کی روح میری طرف متوجہ ہو جائے. یہ عمل آج بھی ہے, لیکن شاپنگ کا دھیان اتنا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ ہم بھول جاتے ہیں. شاپنگ کا دھیان جو ہوتا ہے نا کہ ابھی پیٹی بھرنا ہے, ہم کو بیگ بھرنا ہے, اس میں ہم صدقہ نہیں کرتے. میرے بھائیوں, آج بھی یہ مسئلہ ہے مستحب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر جاؤ, سلام پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ تو پہلے صدقہ کرو اور اس کے بعد جاؤ. بہرحال یہ میں نے آپ کو سنت اس لیے بتا دی کہ بہت سارے لوگ عمرے میں جاتے رہتے ہیں, حج میں جاتے رہتے ہیں, اس سنت کو ادا کرنے والے بنے. یہ آیت کا حکم فرضیت کے اعتبار سے منسوخ ہو چکا ہے, استحباب کے اعتبار سے آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے کہ اس کو منسوخ کوئی کر سکتا تھا تو نبی کر سکتا تھا. نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ مسئلہ آپ کوئی منسوخ نہیں کر سکتا, یہ مسئلہ قیامت تک رہے گا. تو خیر, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں فلاح کا لفظ 4 جگہ استعمال فرمایا. 3 جگہ تو اللہ نے رحمان کی ترجمانی کی, قد افلح من زکا, زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے دل کو صاف کیا. دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے دل کو صاف کیا. تیسری جگہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون. یہ ساری صفات والوں کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب. قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب. الذين هم في صلاتهم خاشعون، نماز میں بڑے خشوع کے ساتھ، توازو کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت توازو کے ساتھ بھائی نماز پڑھو، انکساری کے ساتھ نماز پڑھو، اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو کہ میں ساری کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک کلکٹر کے سامنے تم کھڑے ہوتے ہو تو جھک جاتے ہو ساری کائنات کے مالک کے سامنے. ارے بہت سے لوگ پیر کے سامنے جھک جاتے ہیں، حالانکہ پیر کو مقام اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے سامنے توازو نہیں ہوگی. اس اللہ کے سامنے توازو اختیار کرو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. جو بیکار واٹس ایپ پر بیکاری باتیں تو ہوتی ہے، کون سی فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں واٹس ایپ پر، یہ میسج فلاں میسج فلاں میسج، سب بیکار وقت ضائع کرنے والی باتیں. والذین هم الذي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، جو اچھی طرح زکات ادا کرتے ہیں. والذين هم لفروجهم حافظون، اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں جہاں اللہ نے اجازت دی وہیں پر استعمال کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تو بیوی کے ساتھ یا باندی کے ساتھ اگر باندی کا زمانہ ہو. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان پر کوئی الزام نہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانات اور عہدوں کو اچھی طرح پورا کرتے. یہ وہ صفات والے ہیں جو رحمان کی ترجمانی ہو رہی ہے. یہ تینوں مسائل پر کامیابی کا معنی جنت ملے گی. اور قرآن میں ایک جگہ شیطان کی ترجمانی ہے، فرعون ہے نا، فرعون، فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور کیا کہا فرعون نے، قد افلح الیوم من استعلا. قد افلح، دیکھو فلاح یہاں بھی آیا، قد افلح اليوم من استعلا، آج کامیاب ہوا وہ انسان جو موسیٰ پر غالب آ جائے گا. معلوم ہوتا ہے یہ شیطانی سوچ ہے کہ کوئی شریعت پر غالب آ جائے، کوئی نبی پر غالب آ جائے، کوئی نبی کی توہین کرے، کوئی نبی کو ستائے، کوئی نبی کی سنتوں کی عظمتوں کو ختم کرے. یہ شیطانی سوچ ہے، یہ فرعونی سوچ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، قد افلح اليوم من استعلا، آج میری اور آپ کی ہماری بھی کچھ تھنکنگ کچھ سوچیں ایسی بنی ہوئی ہے. وہاں فرعون کی سوچ اس لیے تھی کہ وہ جانتا تھا میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس دولت ہے. بعض مرتبہ ہم بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا. میرے بھائیو، دولت کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، دین کامیابی کی دلیل ہے. دین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دینداری کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی خوف تقوی کی طرف ہمیں دعوت دی. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت سے متعلق چند باتیں میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اللہ کا عشق نصیب فرمائے. اپنے کچھ اولیاء اس نے بنائے ہیں، ان اولیاء میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے، اللہ ہمیں بھی ولی بنا دے اور اپنا دوست بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ تکبر والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ پراؤڈ اور غرور والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تیرے سامنے نیاز نصیب فرما، ہمیں عاجزی نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنی بے بسی کا استحضار نصیب نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنی بے کسی کا استحضار نصیب فرما. اے اللہ جب ہمیں بخار آ جاتا ہے ہم بچوں کی طرح روتے ہیں, ہمیں درد سر ہو جاتا ہے ہم بچوں کی طرح روتے ہیں, اللہ ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہے ہم چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہیں, اتنے تو ہم کمزور ہیں. اللہ ہم کیا غرور کر سکتے ہیں, ہم کیا تکبر کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی بے بسی کا استحضار نصیب فرما, بے کسی کا استحضار نصیب فرما, نبی کی سنتوں سے محبت نصیب فرما. اے اللہ تو نے اپنے نیک بندوں کو جو عشق عطا فرمایا اس عشق کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما, جو ولایت نصیب فرمائی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت فرما دی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا بیرا پار ہو جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا, اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اللہ تو ہمارے اوپر نگاہ کرم فرما دے, نگاہ شفقت فرما دے, نگاہ محبت فرما دے. اے اللہ ہمارے اہل و عیال, ہمارے بیوی بچے, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے رشتہ دار متعلقین, اے اللہ پوری امت مسلمہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس زمین پر ہونے والے فتنوں کو ختم فرما دے اور امن کو قائم فرما دے, انصاف کو قائم فرما دے, ظلم کو ختم فرما دے, مظلوموں کی مظلومیت کو ختم فرما, مظلوموں کی مظلومیت کو ختم فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.